الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سيدنا شیخ حسین بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ابو صالح مؤذن کو خواب میں دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی میری دعا قبول ہوئی اور خواب میں میری ان سے ملاقات ہو گئی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کے معاملات کیا ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کرتا تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا جو مظہر ذات کبریا ہیں درود ان پر سلام ان پر کہ جو شہنشاہ دو سرا ہیں درود ان پر سلام ان پر وہ جن کی خاطر جہاں بنایا خدا نے معراج پر بلایا جو خاص اللہ کی عطا ہیں درود ان پر سلام ان پر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام علم انبیاء میں ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اس پروگرام میں ہم عظمت انبیاء کے متعلق سنا کرتے ہیں, شان انبیاء کے بارے میں سنا کرتے ہیں, بالخصوص علم انبیاء کی بات ہوا کرتی ہے. ہر بار ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں. آج انشاءاللہ الکریم ہم انبیاء کرام کے علم اجتہاد کے بارے میں سنیں گے. جی ہاں, اجتہاد کیا ہوتا ہے, انبیاء کرام نے اجتہاد کیا, اس کے کچھ واقعات بھی سنیں گے اور اس کے متعلق ضمنی گفتگو بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی. آپ شامل رہیں گے, ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. ابتداءً ایک حدیث پاک اجتہاد کے تعلق سے عرض کرتا ہوں. ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا. روانگی سے قبل میرے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ وہاں جائیں گے تو مقدمات پیش ہوں گے تو فیصلے کس طرح کریں گے؟ تو عرض کی, حضور میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. فرمایا, اگر اس میں تم وہ حکم نہ پاؤ تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی, حضور میں سنت مصطفیٰ سے فیصلہ کروں گا. فرمایا, اگر تم اس میں بھی نہ پاؤ, کتاب اللہ میں بھی نہ پاؤ اور سنت میں بھی اس کا جواب نہ پاؤ تو؟ تو عرض کی کہ حضور, میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور درست فیصلے تک پہنچوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب سے خوش ہوئے, ان کے سینے پر تھپکی دی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا شکر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کو اس چیز کی توفیق بخشی جو اللہ کے رسول کو خوش کرے. تو پتہ چلا کہ اجتہاد اور یہ قیاس یہ اسلام سے ہٹ کر چیزیں نہیں ہیں, یہ خود اصول اسلام میں داخل ہیں. جیسے قرآن و حدیث سے احکام ثابت ہو جایا کرتے ہیں, اسی طرح اجتہاد اور قیاس سے بھی ہوا کرتے ہیں. انبیاء کرام کا علم اجتہاد کیسا تھا, کیا کیا اجتہاد ہوا, کچھ واقعات اور اجتہاد کی ڈیفینیشن سنتے ہیں. جی سیدی, اجتہاد کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بیان کیا, اس میں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ دیکھیں, پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود بنفس نفیس ان کو روانہ کرتے ہیں اور دعوت اسلامی میں بھی ہم دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت کی ترغیب پر اسلام بھائی مدنی قافلوں میں جاتے ہیں, اچھا دوسرے شہروں میں جاتے ہیں, ادر کنٹریز میں جاتے ہیں. ہمارے اساتذہ کرام بھی ماشاءاللہ تیار کرتے ہیں, جو خود بھی سفر کرتے ہیں, اساتذہ کرام اراکین شورا بھی سفر کرتے ہیں دین کی خدمت کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے, عقائد کی اصلاح کے لیے, اعمال کی اصلاح کے لیے. خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سفر فرمائے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی سفر کیے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے خود ان کو چھوڑنے جاتے تھے. اور دیکھیں کہ ان کا اور واقعہ بھی دیگر روایات میں ہے نا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ ان کے ساتھ گئے کہ انہیں سواری پر بٹھایا ہوا تو اور آپ پیدل تشریف لے جا رہے تھے.
اللہ حوصلہ افزائی کا نرالا
جی. اچھا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تم جب آؤ گے مدینے تو میرے مزار پر تمہارا گزر ہوگا، یعنی وہ غیبی خبر بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنائی. اچھا پھر اس پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اشک بار بھی ہوئے، روئے، مگر یہ نہیں کہا کہ آقا واپس آنا ہے میں نہیں جاتا. حالانکہ عشق بہت ہے، محبت بہت ہے، قرب بہت چاہیے، لیکن دین کی خدمت کے لیے، یعنی کسی نے کہا کہ صحابہ کرام کی مختلف قربانیاں نا، جان کی، مال کی، آل کی، وطن کی، تو قرب مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی رضا کے لیے چھوڑنا یہ بھی ان کی بہت بڑی قربانی تھی.
سبحان اللہ،
اللہ اکبر. اچھا اب جو موضوع ہے اس کے مطابق کچھ عرض کروں میں. اجتہاد کہتے ہیں شرعی احکام حاصل کرنے کے لیے جد و جہد، یعنی اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا. اس کی ایک تعریف یہ بھی بیان کی گئی کہ پیش آمدہ مسئلہ، جو پریزنٹ کیسز ہیں، جس کام سے واسطہ پڑا ہو اس میں حق و ثواب، ایک ثواب سے کے ساتھ ہے نا، اردو کا سے اور عربی کا سا، یہ سود کے ساتھ، یعنی درستی. حق اور ثواب یعنی درستی کو طلب کرنے کے لیے اپنی علمی صلاحیتوں کو لگانا، یہ اجتہاد کہلاتا ہے. اچھا اب ہر ایک مجتہد بن جائے گا؟ نہیں، ہر ایک تو حافظ نہیں بن پاتا، ہر ایک عالم نہیں بن پاتا، ہر ایک کو طہارت کے مسائل نہیں پتا ہوتے، نماز پڑھنی نہیں آتی، مجتہد کیسے بن جائے گا؟ اب مجتہد کی بھی باقاعدہ ڈیفینیشن حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، وہ میں عرض کرتا ہوں. لکھتے ہیں، مجتہد وہ ہوتا ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو کہ قرآن اشارات اور رموز سمجھ سکے، کلام کے مقصد کو پہچان سکے، اس سے مسائل نکال سکے، ناسخ و منسوخ کا پورا علم رکھتا ہو، علم صرف و نحو و بلاغت وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو. اچھا، احکام کی تمام آیتوں پر اس کی نظر ہو، ایک آیت نہیں، تمام آیتوں پر. اس کے ساتھ ساتھ وہ ذہین اور خوش فہم بھی ہو. ذہین ہونا بھی شرط ہے، ہر ایک کو مجتہد بن جائے ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر. دیکھیں میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسلام میں 100 سے کچھ زیادہ مجتہد ہوئے ہیں. علماء تو بہت گزرے، حفاظ تو لاکھوں اب بھی ہیں، تو ہر ایک مجتہد نہیں ہوتا. مجتہد خاص بہت بڑا عالم، اس کی کیٹیگری ہے. اچھا جو ہمارے ہاں مشہور مجتہد ہیں اسلام میں، پوری دنیا جانتی ہے ان کو، مسلمان جانتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مشہور ہیں. تو ان میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے عالم تھے. قرآن و حدیث سے انہوں نے مسائل استنباط کیے، ان سے استخراج کیا، وہاں سے نکالے. ہم میں اتنی لیاقت نہیں ہے، ہماری علمی صلاحیت اتنی نہیں، ہمارا وہ لیول نہیں، تو ہم از خود قرآن سمجھ کر، حدیث سمجھ کر ہم کہیں گے کہ فلاں کام میں یوں کر لوں فلاں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو کسی مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے. اچھا ہمارا پروگرام ہے علم انبیاء، تو انبیاء اور اجتہاد، ایک تو آپ نے ماشاءاللہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سمجھیں کہ یس بھی کیا، اوکے بھی کیا، اور حوصلہ افزائی بھی کی، اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایسے ایسے وہ امتی عطا فرمائے ہیں، میرے ایسے رفقا عطا فرمائے کہ جو اس مقام پر ہیں کہ وہ اجتہاد کر سکتے ہیں. اچھا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم، حافظ الحدیث اور حافظ قرآن، اور 75 ٹائم بیداری میں زیارت رسول کرنے والے
صلی اللہ.
اچھا بارگاہ رسالت سے ان کو وہ شیخ الحدیث کا لقب ملا تھا. ہم ایک دوسرے کو استاد صاحب وہ ٹائٹل دیتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ تو بڑے ذہین ہو، ارے آپ کی تو کیا بات ہے، آپ یہ میڈل اور فلاں. ڈائریکٹلی بارگاہ رسالت سے ان کو شیخ الحدیث کا لقب ملا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں شیخ الحدیث فرمایا. اچھا یہ لکھتے ہیں کہ جمہور کی رائے، جمہور مینس اکثر علماء، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اجتہاد فرمایا کرتے تھے.
سبحان اللہ.
اچھا دیکھیں کہ غیر نبی کو اللہ پاک نے اجتہاد کا علم عطا فرمایا تو انبیاء ہیں. اچھا ہر نبی اپنے علاقے میں جن لوگوں کی طرف ان کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا ان میں سب سے بڑا عالم تھا، اور صورت بھی حسین، سیرت بھی حسین، آواز مبارکہ بھی ان کی بہت خوبصورت اور بہت اچھی، اخلاق بھی ان کے بہت اچھے ہوا کرتے تھے،
قبیلہ بھی ان کا اعلیٰ ہوا،
قبیلہ بھی اعلیٰ ہر لحاظ سے، یعنی استغفر اللہ کسی کو وہ موقع نہ ملے انگلی اٹھانے کا، بات کرنے کا. وہ الگ بات ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے بدبختی کی، مخالفت کی، شہید ہوئے انبیاء کرام، ان کو قتل کیا، ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے وہ ان کو خاندانی لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ و بالا بنایا ان کو.
سبحان اللہ.
اچھا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں اور دونوں نبی ہیں اور دونوں بادشاہ بھی ہوئے، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو اللہ پاک نے پوری دنیا پر رکھی. ان کے اجتہاد کے تعلق سے بھی عرض کرتا ہوں، اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو اجتہاد کا علم عطا فرمایا، جو ان کے عدالتی فیصلے ہوتے تھے اجتہاد کے ذریعے کرتے تھے، اور قرآن نے اس کو ذکر کیا، وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا. سورہ انبیاء آیت نمبر 79 سورۃ الجنان میں ہے کہ یہاں حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام دونوں پر کیا جانے والا انعام ذکر کیا گیا ہے، کہ اللہ پاک نے دونوں کو حکومت اور اجتہاد و احکام کے طریقوں وغیرہ کا علم عطا فرمایا. حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے، رات کے وقت کچھ بکریاں کسی کھیت میں چلے جاتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہیں، بکریاں کھیتی کھا گئیں. اب یہ جو کیس ہے، یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. آپ نے فرمایا بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں تاکہ کھیتی کا نقصان پورا ہو جائے، اور بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے. اللہ پاک نے اس معاملے میں ایک بہترین حل حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. کیا ہوا کہ یہ معاملہ حضرت سلیمان علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش ہوا، فرمایا فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی صورت بھی ہے. سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارکہ کتنی تھی؟ 11 سال. حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا وہ صورت کیا ہے بیان کریں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز دی، بکری والا کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع حاصل کرے، اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے، بکری والے کو اس کو بکریاں واپس کر دی جائیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس رائے کو پسند فرمایا.
سبحان اللہ. تو انبیاء کرام اجتہاد کر رہے ہیں، اور وہی بات ہے، اگر یہ وہی سے فیصلہ ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کوئی اور متبادل حل تو نہ دیتے.
دیکھیں داؤد علیہ السلام نے مسئلے کا حکم بتایا
جی،
اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے صورت جو بتائی یہ صلحوں کی صورت تھی، کہ دونوں فریقین میں سلو ان شرائط پر ہو جائے، ان باتوں پر ہو جائے.
سبحان اللہ. اس طرح ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک معاملہ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا. تو دو عورتیں تھیں، وہ جنگل میں کسی کام سے گئیں اور بچے بٹھا دیے گئے، تو ایک بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، بچہ ایک بچہ. تو اب عورتوں میں اختلاف ہو گیا، یہ کہ میرا بچہ، دوسری کہ میرا بچہ ہے. دونوں لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا ہوگا جو بھی ظاہری حال سے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب یہ کیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے گئی، تو جا کے معاملہ بیان کیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مسئلہ تو آسان ہے، چھری لے کر آؤ، بچے کے دو پیس کرتا ہوں، آدھا آدھا لے لو. جیسے چھوٹی نہیں ہے سنا، تو اس نے کہا کہ حضور یہ بچہ بڑی کو دے دے.
اللہ اللہ.
تو آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے. تو یہ ایک اس کو قتل کرنا مقصود نہیں تھا ان کا, صرف وہ چیکنگ کے لیے تھا اور ایک ٹیسٹر تھا تو وہ اس سے ظاہر ہو گیا.
یعنی ان کا یہ فیصلہ کرنا مبنی بر وحی نہیں تھا.
جی
وہ تو اپنے آپ نے اپنی جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ذہنی صلاحیت اس پر وہ آپ نے فیصلہ فرمایا.
جی
اچھا ایک بہت پیاری روایت سناؤں میں, اس میں ایک چیز کا پتہ چلے گا. انبیاء کرام کو تو اللہ پاک نے معصوم فرمایا ہے, اب غیر نبی معصوم نہیں ہوتا, خطا ہو سکتی ہے رائے میں بھی فیصلے میں بھی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں, فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاکم فیصلہ کرے تو کوشش کرے اور درست فیصلہ کرے تو دو ثواب ہیں, ڈبل اس کے لیے اجر ہے. جب فیصلہ کرے تو کوشش کرے اور غلطی کرے تو اس کے لیے ایک ثواب ہے. اچھا اب حدیث تو ہم نے سن لی, اب اس کی شرح کے بغیر ہمیں پلے پڑے گی نہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, مجتہد کا فیصلہ اللہ رسول کے فرمان کے مطابق ہو جائے یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہی ہے, انسان کا فیصلہ اللہ کا جو منشا ہے اس کے مطابق ہو جائے. اچھا تو یہ دو ثواب ہیں, ایک ثواب اجتہاد کرنے کا, اس نے غور و خوض کیا, جد و جہد کی, کوشش کی, دوسرا ثواب یہ کہ درست فیصلہ ہو گیا. اچھا اب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قاضی عالم ہو بلکہ درجہ اجتہاد والا ہو, اگر وہ خود عالم و فقی نہیں ہے تو فقہا کے علم سے فائدہ اٹھائے, ان کا مقلد اور متبع ہو. جیسے آج کل دیکھیں کہ ججز ہیں جسٹس ہیں, اب وہ عام طور پر علماء نہیں ہوتے, کوئی مفتی صاحب تھوڑی ہوتے ہیں, وہ قاضی جو شرعی قاضی تو وہ تو نہیں ہوتے نا. تو اب انہیں چاہیے کہ خلا, طلاق, وراثت, اس طرح کے معاملات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں, تو شرعی حکم کیا ہے, کسی مفتی سے اس کا حکم شرعی معلوم کر کے پھر اس کو نافذ کریں.
سبحان اللہ.
تو خیر اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس کو اگر اس نے کوشش کی, پورا غور و خوض کیا, انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا, اگر وہ غلط بھی ہو گیا اس کے لیے ایک ثواب.
جتنے بھی مجتہد ہوں گے سب کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اجتہاد کریں گے, محنت کریں گے, درست فیصلہ ہو گیا تو بھی ثواب بلکہ ڈبل ثواب, اجتہاد میں جو کوشش کی, غور و خوض کیا اور اللہ کی رحمت ہے, ڈبل ثواب مل رہا ہے, اور اگر خطا بھی ہو جاتی ہے تو بھی ان کو ثواب ملے گا. اور اس کی مثال یوں بھی بیان کی گئی کہ مسافر جو ہے وہ جنگل میں نماز پڑھے اور اسے سمت قبلہ کا پتہ نہ چلے, تو اب حکم یہ کہ اپنی رائے سے وہ جس طرف دل جمے اس طرف رک کر کے نماز پڑھے, تحری کرے.
جی
اگر چار رکعت میں چار طرف اس کی رائے ہوئی اور اس نے ہر رکعت میں ایک طرف پڑھی تو اگرچہ قبلہ ایک ہی طرف تھا مگر چاروں رکعتیں درست ہوئیں اور اس کو نماز کا ثواب یقیناً مل گیا.
سبحان
تو یہاں پہ بھی اجتہاد وہ ایک تحریک کر رہا ہے اور غلطی پر بھی اس کو ثواب مل رہا ہے, چار سمت میں نماز پڑھی ہے تو ایک رکعت کا نہیں چاروں رکعتوں کا ثواب مل رہا ہے. تو جیسے آپ نے حدیث بیان کی کہ خطا بھی ہو تو بھی, کیونکہ چار ائمہ ہیں, چار طرح کے فقہ ہمارے یہاں مشہور ہیں, چاروں امام برحق ہیں, لیکن فقہی مسائل میں جو ان کا اختلاف ہے تو جو جس بھی فقہ پر عمل کرے گا وہ درست ہی کر رہا ہے, ثواب ہی ملے گا.
الحمدللہ دیکھیں کہ امیر علیہ سنت کی کتابیں دیکھیں تو امام شافعی کی کتنی شان لکھی ہوئی ہے, آپ کے واقعات لکھے ہوئے ہیں, حضرت امام احمد بن حنبل کے واقعات لکھے ہوئے ہیں, امام مالک کے عشق رسول کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. میں گیا تھا سری لنکا اور وہاں پر شوافے کی کثرت ہے, ٹیمل اسلام بھائی, تو الحمدللہ میں نے جو کولمبو کے فیضان مدینہ میں فرسٹ ٹائم جب گیا تو میں نے سب سے پہلے بیان ہی فیضان شافعی کیا, امام شافعی کے فضائل بیان کیے. جو جس کی بھی تقلید کرتا ہے وہ سب درست ہیں, کوئی آپس میں ایسا نہیں کوئی تعصب ہے, کوئی جھگڑا ہے, کوئی ایسا نہیں. ہاں
آپ نے تو بیان بھی کیا اور آپ نے وہاں پہ ماشاءاللہ دیکھا کہ شافی جامعۃ المدینہ بنا ہوا ہے, دعوت اسلامی تو فقہ شافی پڑھا رہی ہے
کنیا میں.
کنیا میں
آپ تشریف لے گئے تھے؟ کنیا میں
جی
ہاں آپ بھی تھے. وہ فرسٹ ٹائم جب میں گیا تو اس وقت تو میں آپ نہیں تھے, سیکنڈ آئے ہوتے. اور الحمدللہ ممباسا میں بھی فقہ شافعی کے مطابق دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ چل رہا ہے, تو اللہ کا کرم ہے. بلکہ اور مزید عرض کروں, بہت سارے ہمارے جو ناظرین اور ہمارے جو طلبہ کرام ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ناظمین کرام ہیں، ان کے لیے اپڈیٹ ہوگی کہ الحمدللہ جیسے نماز کے احکام کے 12 رسالے ہیں نا، اسی طرز پر فقہ شافعی کے مطابق رسائل لکھے جا رہے ہیں، یعنی حنفی فقہ شافعی پر لکھ رہے ہیں، اور 7-8 رسالے غالباً وہ کمپلیٹ ہو گئے، تو وقت آئے گا کہ 12 کے 12 پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم، الحمدللہ۔
انبیاء کرام کے اجتہاد کا ذکر ہو رہا ہے، اور انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی علم اجتہاد ثابت ہے، روایات میں اس کا ملتا ہے، کچھ علم مصطفیٰ کے حوالے سے بھی اجتہاد ہو جائے۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ترکی خیمے کے اندر درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر سر اقدس کو خیمے سے باہر نکال کر فرمایا ہم نے اس رات کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر ہمارے پاس آنے والا آیا اور مجھے بتایا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے۔ اب اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ پہلے دو عشروں کے اعتکاف کے وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شب قدر کی اطلاع دی نہیں گئی تھی، تو آپ نے وہ جو تلاش کی اپنے اجتہاد سے اس کی تلاش کی تھی، وہ اجتہاد مصطفیٰ تھا، وہ
اجتہاد کرنا ثابت ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام،
مقدمات بھی بیان کیے جا سکتے ہیں،
مقدمات بھی پیش ہوتے رہے، اور اس کے حوالے سے بھی میرے آقا علیہ السلام تو وہی سے فیصلے ہوتے تھے، اجتہاد سے بھی فیصلے ہوتے تھے۔
جی، اور دیکھیں کہ ہم ایمان والوں کے عقائد میں سے ہیں کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو جو جو خصوصیات عطا فرمائی سب کے مجموعے کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے محبوب کو وہ صلاحیتیں، وہ علم عطا فرمائے، وہ فضائل عطا فرمائے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور دیگر انبیاء تو اجتہاد فرمائے، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک یہ فضائل عطا نہ فرمائے؟ آپ کا تو سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ ہے۔
سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو جہاں دیگر علوم عطا فرمائے ہیں، علم اجتہاد بھی عطا فرمایا، اور انبیاء کرام اجتہاد فرماتے رہے، اور اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان میں بھی مجتہد صحابہ کیٹیگری بنائی گئی، اور مجتہد صحابہ کا ذکر ملتا ہے، اور پھر تابعین میں مجتہد ہوئے، اور آگے مجتہدین کی ایک تعداد ہوئی، اور آج ہم ان کو فالو کرتے ہیں، جو واضح احکام ہیں اللہ پاک کے بارے میں، جو عقائد ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو یہ ایسے معاملات ہیں اس میں تقلید نہیں ہوتی، لیکن وہ احکام شریعہ جو واضح نہیں تھے، ہمارے لیے اجتہاد کر کے استنباط کیا ہے، فروعی مسائل ہوتے ہیں، ان میں ہمیں کسی مجتہد کو فالو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ عام بندہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللہ پاک ہمیں مجتہدین کرام کے صدقے میں علم نافع عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی سچا مسلمان بنائے۔ الحمدللہ پروگرام میں سوالات کا بھی سلسلہ ہوا کرتا ہے، تو آئیے اب بڑھتے ہیں سوال کی طرف، اور سنتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر السلام علیکم کہیں تو 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو 20 نیکیاں، اور اگر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ جی،
کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں، آپ لوگ عوام کے بچوں کو عالم اور حافظ بنانا چاہتے ہیں، اور اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کیا خیال ہے؟
آپ قافلے میں سفر کریں، مدنی مذاکرے دیکھیں، آپ کا خیال ٹھیک ہو جائے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر کتنے ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ خود بھی وہ عالم و حافظ ہیں، آگے ان کی اولادیں، ان کے بچے، ان کی بچیاں بھی حافظ اور عالمہ ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، میرا ایک بیٹا جو ہے وہ مدنی بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے الحمدللہ۔ اور ایک، یہ تو میں نے اپنی مثال بتائی نا، گھر کی بات بتائی۔ اچھا، حاجی اسد مدنی جو ہمارے رکن شورا ہیں جامعۃ المدینہ کے مجلس کے، تو ان کے بچے بھی جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، حاجی رفیع، ان کے تو بچے کئی مدنی ہو گئے ہیں، ان کی بچیاں مدنیاں ہیں، ان کی بہو بھی مدنیاں ہیں۔ اور اچھا، مثالیں میں کتنی آپ کو دے سکتا ہوں۔
تو حضور آپ اسلامی بھائیوں کی مثال دے رہے ہیں، تو عوام میں بھی کوئی ایسا لوگ حفظ کرواتے ہیں اپنے بچوں کو؟
آپ سروے کروا لیں،
आपके जायजा मजलिस है ना पाकिस्तान मुशावरत ऑफिस में,
ये तो शायद
सर्वे करवा लें,
नेट पे मिल जाएगा।
लाखों बच्चे जो मदरसे और जामियात में पढ़ रहे हैं, इसमें गालिब तादाद जो ना अगलब जो है वो इस्लामी भाइयों की तादाद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर ये जब पेपर होते हैं तो ये आपने वो पिक्चर्स देखी होंगी, अब्बा और बेटा इकट्ठे पेपर दे रहे हैं,
ये चीजें भी मौजूद हैं। और अवाम में भी तो एक तबका है ना जो अपने बच्चों को हिस्से के लिए भेज रहा है,
ये असल में ये कह रहे हैं कि आप लोग, मैं इसका अर्ज कर रहा हूँ।
नहीं तो क्या लोग तो अब डॉक्टर भी बनाना चाहते हैं बच्चों को, अब क्यों इनको इधर लिया,
डॉक्टर बने इंजीनियर बने, देखें माशरे को डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, मिस्त्री की भी जरूरत है, मजदूर की भी जरूरत है, जो आर्किटेक्ट होते हैं उनकी भी जरूरत है, पायलट की भी जरूरत है, ड्राइवर की भी जरूरत है, मैकेनिक की भी जरूरत है, आलिम की जरूरत सबसे बढ़कर है। तो ताजिर भी चाहिए, सब चाहिए ना भाई, सब बनाए आप तो आलिम भी बनाए। अच्छा लेकिन चाहिए क्या कि जब अल्लाह के नाम पर कोई चीज देनी है तो सबसे बेस्ट जो हो ना वो देनी चाहिए। मैं जुम्मे में बैठा हुआ हूँ और अभी चंदे का इमाम साहब ने खतीब साहब ने ऐलान कर दिया, तो मैं सबसे छोटा नोट और वो भी जो फटने के करीब है ना वो निकाल के और देख के एहतियात से भी बड़ा नोट ना आ जाए वो डाल, अरे ये क्या अल्लाह के बंदे। अच्छा इस तरह अपनी औलाद को जो शाइनिंग है ना, शाइनिंग स्टूडेंट, सबसे जीनियस, सबसे जहीन, इंटेलिजेंट है, उसको हाफिज और आलिम बनाना चाहिए। देखें कितने ये मजहबी तौर पर इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे, उखरवी तौर पे तरक्की करेंगे, दीनी तौर पे तरक्की करेंगे, तंजीमी तौर पे तरक्की करेंगे।
सुभानअल्लाह, तो अल्लाह की राह में वो चीज दी जाए जो हमें ज्यादा प्यारी है, तो औलाद में भी जो ज्यादा प्यारा है, बल्कि सारी औलाद ही हमारा है क्या, अल्लाह ने अता किया है सब उसी के दीन के लिए हम वक्फ करें। अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक आयत एक अकीदा।
उलमा वारिसे इल्मे अंबिया रोशन रखते हैं इल्म की शमा।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही व बारका व सल्लम। आशिकान रसूल, हमारे आका, हमारे मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सबसे ओला, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे वाला। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह की सारी मखलूक में किसी का कोई मर्तबा नहीं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इंसान अव्वल हजरत आदम अलैहि सलातु व सलाम से लेकर क़यामत तक जितनी भी मखलूकात आएंगी सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे वाला है। यूं तो कुरान पाक की कई एक आयत मुबारका इस अकीदे की वजाहत करती हैं, लेकिन मैं एक आयत करीमा का हिस्सा आपके सामने बयान करने की सआदत हासिल करूंगा। पारा 17 सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 107, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कई अहले इल्म भी माशा अल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन में शामिल होते हैं। आलम जमी मा सिवल्लाह को कहा जाता है। जमी मा सिवल्लाह का मतलब यह कि अल्लाह के अलावा हर चीज पर आलम का इतलाक होता है, सारी की सारी चीजें आलम में आती हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए। तो जब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सारे जहानों में हर एक से बड़े मर्तबे वाले। अल्लाह ताला जल जलालुहु रब्बुल आलमीन है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कई एक मकामात पर खुद इसका तज़किरा भी फरमाया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अना सय्यदु वल्दि आदम, मैं सारी औलाद आदम का सरदार हूं। अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरी, میں پہلوں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے والا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ مبارک شعر بچے بچے کی زبان پر ہے، اور یہ اسی آیت کریمہ کی ترجمانی بھی اس شعر میں ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. اللہ کرے کہ گھر گھر میں ذکر نبی کی محفلیں سجانے کی سعادتیں ہمارا مقدر بنتی رہیں، اور جہاں کہیں بھی بیٹھے نا اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی برکتیں لوٹتے چلے جائیں، اور ہر ایک کو بتاتے چلے جائیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مزید سوال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد الرحمن اتاری گجرانوالہ سے.
جی
حضرت صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو کتنا لگاؤ ہے، حالانکہ ان کا مزار بھی آپ کے شہر میں ہے. دعائے مقصد کی مدینہ التجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یغفر اللہ لنا ولکم.
السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب وہ کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے جس سے اس کو چیک کر لیا جائے کہ کتنا ہے،
یعنی شمار نہیں ہو سکتا اتنا پیار ہے.
دیکھیں کہ مجھے محدث اعظم پاکستان سے الحمدللہ پیار ہے، مجھے ہر عالم سے پیار ہے، مجھے ہر عاشق رسول سے پیار ہے، اور یہ تو علماء کے امام، عاشقوں کے امام، مدرسین کے امام، مناظرین کے امام، اتنے بڑے عالم، اور علم حاصل کیا انہوں نے اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے سے علم حاصل کیا. تو اتنے بڑے عالم ہیں بھائی. عبد المصطفیٰ اعظمی کی کتنی کتابیں، منتخب حدیثیں، جنتی زیب، اور کتنی کتابیں ہیں، سیرت مصطفیٰ اور بھی ہیں، اور یہ محدث اعظم پاکستان کے شاگرد ہیں، اور بہت بڑے بڑے مناظرے محدث اعظم پاکستان نے بریلی شریف میں کیے ہیں. اور مجھے جو پہلا جو تعارف وہ امیر اہل سنت کی برکت سے ہوا، فیضان سنت میں امیر اہل سنت نے ان کے ایک مدنی بہار لکھی. آپ کا انتقال ہوا تھا کراچی میں، پھر بذریعہ ٹرین آپ کے جسد اقدس کو فیصل آباد لایا گیا. تو پھر جھنگ بازار میں جو سنی رضوی مسجد ہے وہاں پر آرام فرما ہے. تو جب کچہری بازار سے، جو فیصل آباد کو جانتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، آپ کا جنازہ مبارکہ لایا گیا، تو لوگوں نے بیداری کے اندر جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ نور کی بارش ہو رہی ہے.
سبحان اللہ.
یہ واقعہ امیر اہل سنت نے فیضان سنت جو قدیم تھی نا پہلی، اس میں لکھا تھا. تو اس سے تعارف ہوا، اور بہت اس پر ان کی عقیدہ دل میں گھر کر گئی الحمدللہ. اس وقت میں فیصل آباد آیا نہیں تھا، 1991 میں آیا ہوں میں فیصل آباد. اچھا پھر الحمدللہ نواب شاہ میں ہمارے والد صاحب وہ عاشقان رسول کی مسجد میں ہمیں لے کے جاتے تھے نماز کے لیے. تو ہمارے والد صاحب کسی پیر صاحب سے مرید بھی تھے، عاشق رسول تھے الحمدللہ. تو وہ جن امام صاحب، حافظ صاحب، حافظ محمد مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس میں بچپن میں پڑھتا تھا یسرن القرآن، وہ محدث اعظم پاکستان کے شاگرد تھے، وہ محدث اعظم پاکستان کے مرید تھے. اور وہاں جو مدرسہ تھا نا جس میں پڑھتا تھا، اس کا نام تھا سردار العلوم. تو محدث اعظم پاکستان کا فیضان بچپن سے جاری. اچھا اس کے بعد اللہ نے اسباب بنائے، میں آئی گیا ان کے قدموں میں. تو ایک دفعہ نہیں، میں نے بارہا حاضری دی الحمدللہ مزار اقدس پر فاتحہ خانی کے لیے. اور ایک مرتبہ ایک تنظیمی بہت مشکل تھی، کہیں کسی نے درس روک دیا تھا، تو میں نے جا کر وہاں فریاد کی، کیونکہ وہ اپنی نسبت محدث اعظم پاکستان سے ظاہر کرتے تھے. الحمدللہ اگلے دن ہی پیغام آ گیا ان کی طرف سے کہ آپ ہماری مسجد میں درس شروع کریں. الحمدللہ اللہ پاک ہمیں علماء سے محبت نصیب فرمائے. تو اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنی چاہیے، اور جو نیک نہیں نیک گر ہو، عالم نہیں عالم گر ہو، مدرس نہیں مدرس گر ہو، مفتی نہیں مفتی گر ہو. اچھا محدث اعظم پاکستان کے عمر بھائی जितने भी शागिर्द हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े मुदर्रिस हैं, आपका बहुत ज्यादा अल्लाह ताला ने आपको औसाफ अता फरमाए, जो वस्फे खास है वो आपका तदरीस है कि आपने उलामा प्रोडक्शन की, उलामा प्रोडक्शन की। और दुनिया भर में जहां भी मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के मुरीद शागिर्द हैं दावत इस्लामी, और बहुत ज्यादा शफकत करने वाले और बहुत कोऑपरेटिव है। मैं कश्मीर गया था, वो बिल्कुल वो बॉर्डर की तरफ, तो वहां भी हजरत के मुरीद थे, इतनी मोहब्बत के, हालांकि वो मुफ्ती साहब थे, तो हम तो एक आम मुसलमान है भाई, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, इतनी मोहब्बत की इन्होंने। तो मुहद्दिस आजम पाकिस्तान से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत है। मैं इस्लामी भाइयों के साथ भी, अकेला भी, और अपने बच्चों को भी लेकर मैं बार हाँ वहाँ हाजिरी देता हूँ, आइंदा भी देता रहूंगा इंशाल्लाह।
आपने अंदाजा कर लिया होगा कि कितना लगाव है। अल्लाह पाक हमें भी औलिया किराम का सच्चा आशिक बनाए। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक हदीस एक सबक।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाहि हक तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुकुत तौयर तगदु खिमासा वतरूहु बिताना। फरमाया, अगर तुम अल्लाह पाक पर ऐसा तवक्कुल करो जिस तरह उस पर तवक्कुल करने का हक है, तो वो जरूर तुम्हें रिस्क देगा जैसे परिंदों को रिस्क देता है कि सुबह भूखे पेट निकलते हैं और शाम को शिकम सैर होकर वापस आते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, तवक्कुल का हक ये है कि फाइले हकीकी अल्लाह पाक को जाने। बाद उलमा ने फरमाया, खुद काम करना और नतीजा अल्लाह पाक पर छोड़ना, ये हक तवक्कुल है। जिस्म को काम में लगाए और दिल अल्लाह पाक से वाबस्ता रखे। तजरीबा भी है कि अल्लाह पाक पर तवक्कुल करने वाले भूखे नहीं मरते। ख्याल रहे कि परिंदे तलाशे रिस्क में जा सकते हैं, वो जाते हैं, उन्हें रिस्क मिल जाता है, और दरख्त जा नहीं सकते, वो वहीं खड़े रहते हैं, अल्लाह पाक उन्हें खड़े खड़े ही रिस्क पहुंचा देता है। तो इस हदीस पाक से हमें सीखने को मिलता है कि कोशिश करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। कोशिश करें मगर नजर खाली के असबाब पर रखें, तवक्कुल अल्लाह पाक पर रखें। खास तौर पर मेरे वो नाजरीन जो दीन सीखने में मशगूल हैं, दीन सिखाने में मशगूल हैं, उन्हें तो बहुत ज्यादा तवक्कुल की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, क्योंकि दीन का खादिम मुतवक्किल होना बहुत जरूरी है। जिसका तवक्कुल कमजोर है वो दीन की खिदमत नहीं कर सकता, और जो दीन का इल्म सीखने में मशगूल हो जाता है, अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ का कफील हो जाता है। तो दिल लगाकर इल्म दीन हासिल कीजिए, अल्लाह पाक पर भरोसा कीजिए, अल्लाह पाक हमारा कारसाज होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सरपरस्तों के तासुरात।
मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मेरा बेटा मोहम्मद हसन जामियतुल मदीना फिल्डन मदीना सांगर में पढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम का कोर्स कर रहा है और जिस तरह उसकी तरबियत और जिस तरह उसको पढ़ाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पढ़ाई से बहुत मुतमईन हूँ अल्लाह की रहमत से। उसमें काफी तब्दीली भी आई है, अमामा भी वो माशाल्लाह पहनता है और उसकी तरबियत भी हो रही है और सुन्नत उसने नियत भी की है।
आज का सवाल भी नोट कर लीजिए, हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का हजरत दाऊद अलैहि सलाम से क्या रिश्ता था? ये जवाब आपने देना है, नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस पर आपने रिप्लाई करना है इंशाअल्लाहुल करीम। कुरान अंदाजी के जरिए जिनका नाम निकलेगा उन्हें तोहफा भी पेश किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में हमने जिक्र अंबिया किया, अंबिया के इल्म इज्तिहाद के बारे में सुना, सवालात के जवाब भी हुए, कुरान पाक की आयत और उसकी वजाहत अकीदे की सूरत में हमने सुनी, हदीस पाक और उसकी शरह भी हमने सुनी। अल्लाह करीम हमें कुरान और हदीस सीखने की, अमल करने की, इन्हें फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम।